لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے حیات المسلمین کی روح نمبر 23 کا بیان شروع ہوا تھا، جس کا عنوان ہے صبر کرنا اور شکر کرنا. لیکن رمضان شریف قریب آنے کی وجہ سے اور رمضان مبارک کے بارے میں ضروری باتیں بیان کرنے کی وجہ سے اس روح کو نامکمل چھوڑ دیا گیا تھا، اور ارادہ تھا کہ رمضان شریف گزرنے کے بعد انشاءاللہ اس کو مکمل کیا جائے گا. پھر رمضان مبارک کے بعد بعض احباب کا یہ اصرار ہوا کہ رمضان المبارک کے بعد زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اس کے متعلق کچھ باتیں بیان کر دی جائیں تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ ان پر عمل کرنے کی وجہ سے رمضان شریف کی برکتیں سارے سال حاصل رہیں. چنانچہ اس سلسلے میں تقریباً 12 باتیں مختلف منگلوں کے بیان میں عرض کی گئیں اور ان کی تفصیل اور ان کی تشریح کی گئی. اسی میں تقریباً بقرعید کا زمانہ قریب آ گیا، اور بقرعید آنے کی وجہ سے پھر عشرہ ذوالحجہ اور تکبیر تشریق اور قربانی کے فضائل وغیرہ بیان کرنے کی وجہ سے اس روح کو بیان نہیں کیا جا سکا. اب اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے یہ روح نمبر 23 دوبارہ شروع کی جا رہی ہے، اور چونکہ درمیان میں وقفہ بہت لمبا ہو گیا ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ شروع سے اس کو دوبارہ پڑھ لیا جائے. یہ روح بڑی اہم ہے. یہ روح نمبر 23 نہایت ہی اہم روح ہے، اور اس میں جو دو عمل حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے ہیں وہ ازبس ضروری ہیں، اور ہماری زندگی سے ان کا اتنا گہرا تعلق ہے، اتنا گہرا تعلق ہے کہ کوئی دن ان سے خالی نہیں ہے. کوئی دن کسی آدمی کا ان سے خالی نہیں. اور یہ دونوں حکم شرع ہیں. قرآن کریم میں اور احادیث طیبہ میں ان دونوں باتوں پر عمل کرنے کا حکم اور اس کی فضیلت اور اس کے فوائد بیان کیے گئے ہیں جو عنقریب آپ کے سامنے انشاءاللہ آنے والے ہیں. ان دو عمل میں سے ایک عمل کہتے ہیں، ایک عمل کا نام ہے صبر کرنا اور دوسرے کا نام ہے شکر کرنا. صبر و شکر یہ ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں. اب صبر کسے کہتے ہیں، شکر کسے کہتے ہیں، پہلے اس کو سمجھ لیں. روزانہ ہر شخص کو جو حالتیں پیش آتی ہیں، چاہے وہ اپنے اختیار سے ہوں یا غیر اختیاری، وہ دو قسم کی ہوتی ہیں. روزانہ ہر شخص کو جو حالتیں پیش آتی ہیں، چاہے وہ اپنے اختیار میں ہوں یا غیر اختیاری، وہ دو قسم کی ہوتی ہیں. نمبر ایک، یا تو وہ حالت ایسی ہوگی جو آدمی کی طبیعت کے مطابق ہوگی، جو حالت پیش آ رہی ہے وہ آدمی کی طبیعت کے مطابق ہے اور اس کی طبیعت کے موافق ہے. جیسے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں صحت مند رہوں، اب وہ صحت مند ہے تو صحت مند ہونا آدمی کی طبیعت کے مطابق ہے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس اتنے پیسے رہیں کہ اسے کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہونا پڑے. اب اتنے پیسے اللہ پاک نے کسی کو دے رکھے، ان پیسوں سے وہ اپنے کھانے پینے کا آرام سے انتظام کرتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا اس کو. تو یہ آدمی کی طبیعت کے مطابق حالت ہے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت ہو، گھر میں جاؤں تو گھر والے عزت کریں، دکان پہ جاؤں تو وہاں میری عزت ہو، نوکری پر جاؤں تو وہاں میری عزت ہو، دوستوں میں جاؤں تو وہاں بھی میری عزت ہو. اب کسی کو اللہ پاک نے یہ نعمت دے رکھی، اور کسی کی یہ حالت ہے کہ جہاں بھی وہ جاتا ہے اس کا احترام ہوتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے. تو یہ عزت ملنا طبیعت کے مطابق ہے. تو اگر آدمی کی حالت ایسی ہے جو اس کی طبیعت کے مطابق ہے، تو ایسی حالت اللہ تعالی کی نعمت ہے اور اللہ تعالی کا انعام ہے، یہ اللہ تعالی کا فضل ہے، یہ جس میں ہمارے نہ عقل کا کوئی دخل ہے، نہ ہماری کسی عبادت کا اس میں دخل ہے، نہ ہماری کسی اور صلاحیت کا اس میں کوئی دخل ہے. یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے تو آدمی ایک تو دل سے خوش ہو کہ بھئی اللہ پاک نے مجھ پر فضل فرمایا، اللہ پاک نے مجھ پر کرم فرمایا، اللہ پاک نے مجھ پر بڑی مہربانی فرمائی، مجھے عزت عطا فرمائی، مجھ کو بقدر ضرورت روزی عطا فرما دی، اور اگر ضرورت سے زیادہ بھی اللہ پاک نے مال حلال دیا ہے تو اور بھی بڑی نعمت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ انعام فرمایا ہے، اور اللہ پاک نے مجھے صحت دے رکھی ہے جو اللہ تعالیٰ کروڑ ہا کروڑ انعام ہے، احسان ہے، کرم ہے اور فضل ہے. تو دل سے خوش ہو کے اللہ تعالیٰ کا یہ مجھ پر فضل ہے، اور دل میں یہ سمجھے کہ یہ جو نعمت اور یہ جو حالت مجھ کو اپنی طبیعت کے مطابق حاصل ہوئی ہے، میں اس کے لائق نہیں تھا، میں اس قابل نہیں تھا. اللہ پاک نے ازراہ کرم مجھے اس نعمت سے سرفراز فرمایا، ورنہ اگر میں اپنے اعمال کو دیکھوں، میں اپنے اندر جھانک کر دیکھوں تو میرے اندر تو اتنی خرابیاں بھری ہوئی ہیں، میرے اعمال تو اس قدر خرابیوں سے بھرے ہوئے ہیں، میرے اخلاق تو ایسے برے برے ہیں کہ جو حالت مجھے طبیعت کے موافق اللہ پاک نے دی ہے اس کا ایک بٹا سو والا حصہ کے بھی میں لائق نہیں. یعنی اس نعمت کے، اس حالت کے اگر سو حصے کرو تو ایک حصے کے بھی میں لائق نہیں. میں اللہ تعالیٰ نے 100% یہ نعمت اپنے فضل و کرم سے مجھے عطا فرمائی ہے. لہذا جو نعمت اور جو حالت طبیعت کے موافق کسی کو حاصل ہو، اور ہر ایک کو حاصل ہوتی ہے، روزانہ حاصل ہوتی ہے، اس کو اپنے حیثیت سے زیادہ سمجھے. یہ ہے دوسری بات. پہلی بات یہ کہ خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر مہربانی فرمائی، اللہ پاک نے مجھ پر انعام فرمایا. دوسرے، میں اس کے لائق نہیں، میری حیثیت سے، میری اوقات سے بڑھ کر اللہ پاک نے مجھے اس نعمت سے سرفراز فرمایا. اور پھر زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور اس کی عادت ڈالے، اس کی عادت ڈالے کہ جب طبیعت کے موافق کوئی سی کوئی بات سنے، طبیعت کے مطابق اپنی کوئی حالت دیکھے، طبیعت کے مطابق اپنے گھر کا کوئی حال دیکھے کہ گھر میں بچے ہیں، بیوی ہے، بہن بھائی ہیں، دوست احباب ہیں، سارے ماشاءاللہ خوش ہیں، سب آرام سے ہیں، سب راحت سے ہیں، طبیعت کے موافق صورت حال آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، تو بس سو فوراً زبان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، زبان سے شکر ادا کریں. اور حدیث میں آتا ہے راس الشکر الحمدللہ، راس الشکر الحمدللہ. الحمدللہ کہنا شکر کا سردار ہے. یعنی جتنے کلمات وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، شکر ادا ہوتا ہے، جتنے کلمات ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا ہوتا ہے، ان میں سب سے بڑھ کر الحمدللہ کا جملہ ہے. الحمدللہ 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 الحمدللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، بس آدمی رٹ لگا دے. تو جب طبیعت کے موافق کوئی حالت آدمیوں کو معلوم ہو تو سب سے پہلے خوش ہو، نمبر دو اپنی اوقات سے اس کو زیادہ سمجھے، دل میں یہ سمجھے کہ میں اس لائق نہیں، اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے مجھے یہ نعمت دے دی اور یہ حالت مرضی کے موافق عطا فرما دی، اور پھر زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر. اور اس کے بعد چوتھا نمبر اور چوتھی بات یہ کرے کہ اس نعمت کے ملنے کے بعد اور اس کا شکر ادا کرنے کے بعد اب اس کو گناہ میں استعمال نہیں کرے. اس لیے کہ گناہ میں استعمال کرنا تو انتہا درجے کی ناشکری ہے، ناقدری ہے یہ، اور اس کے اندر بعض نعمت بھی چھن جاتی ہے آدمی. جب اللہ پاک نے ہماری بغیر کسی قابلیت کے اور ہماری بغیر کسی لیاقت کے ہمیں اپنی طبیعت کے موافق حالت عطا فرما دی ہے جو کہ ایک نعمت ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، دل سے خوش ہونا چاہیے، اپنی حیثیت سے بڑھ کر سمجھنا چاہیے، اور زبان سے شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اب اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اور گناہ میں استعمال نہیں کرنا چاہیے. اب اس کی میں مثال دیتا ہوں. اب صحت میں اللہ پاک نے ہمارے پورے جسم کے اندر جتنے بھی اعضا جو بڑے قیمتی قیمتی اور عجیب و عجیب نصب کیے ہوئے ہیں، مثلا آنکھیں ہیں، کہتے ہیں آنکھیں ہیں تو جہان ہے ورنہ اندھیرے. یہ بالکل صحیح بات ہے. ذرا دیر کے لیے ہم تصور کریں، خدا نخواستہ، خدا نخواستہ ہماری اچانک بینائی چلی جائے، تو سوائے اندھیرے کیا ہے؟ اب ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ دیکھ کر راستے سے گزر رہے ہیں، ہزاروں خوش منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پوری دنیا اندھیری ہو جائے گی ایک دم. کتنی بڑی نعمت ہے آنکھیں، کتنی بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت میں عطا فرمائی. اور ایک نے دو آنکھیں عطا فرمائیں. تو ایک تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی, خوش ہوں. پھر یا اللہ آپ کا شکر ہے اس میں آپ نے بینائی بھی عطا فرمائی. ان ہزاروں ایسے بھی ہیں کہ ان کی دونوں آنکھیں بالکل ٹھیک ٹھاک نظر آئیں گی آپ کو دور سے, مگر نظر نہیں آئے گا ان کو. یا اللہ آپ کا شکر ہے اس میں نظر بھی آرام سے مجھے آتا ہے. اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور پھر اس پر یہ سمجھیں کہ بھئی میں اس لائق نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھ کو یہ نعمت عطا فرمائی. اور پھر الحمدللہ بھی کہیں. اب اس گناہ آنکھوں کو جو اللہ تعالیٰ کا عظیم تحفہ ہے اور ہمارے لیے ایک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے جس کا بدل نہیں ہے, ایسی کوئی اور نعمت نہیں ہے کہ آنکھیں لے لو اور یہ اس کے بدلے میں دے دو. تو اب ان آنکھوں کو وہیں استعمال کرو جہاں رب کا حکم ہے. یہ ہے اصل شکر. لہذا جن چیزوں سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے اور جن چیزوں کو اللہ پاک نے گناہ قرار دیا ہے وہاں پر اپنی نظر استعمال نہیں کرو, وہاں اپنی نظر مت ڈالو. تب تو پھر صحیح معنی میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کیا, اور نہیں تو ناشکری کی. تو ناشکری میں گناہ بھی ہوگا اور پھر گناہ کا وبال دنیا میں بھی بعض دفعہ آتا ہے اور آخرت میں عذاب کا بھی خطرہ ہے. اب اس مثال کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کتنی ہم آنکھوں کے ذریعے ناشکری کر رہے ہیں, ناقدری کر رہے ہیں, کہ عام طور پر جتنے بھی ناجائز مواقع ہیں جن کا دیکھنا شریعت نے منع کیا ہے ہماری آنکھیں وہاں پر بہک جاتی ہیں, بھٹک جاتی ہیں, جان کر یا غلطی سے ہم اپنی آنکھیں غلط جگہ استعمال کر لیتے ہیں. جیسے موبائل کے اندر انٹرنیٹ ہو تو بس پھر ننگی دنیا اس میں ساتھ ساتھ موجود ہے. اب نامحرم عورتوں کو برہنہ ہو حالت میں دیکھنا, ننگی حالت میں دیکھنا اور ان کا خصوصی تعلق دیکھنا, اس سے لذت لینا, سب گناہ در گناہ ہے اور سراسر ناجائز ہے. لیکن یہی آنکھیں جو اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے بہت بڑا تحفہ ہے, بہت بڑا انعام ہے, لیکن بعض لوگ کس قدر بے خوفی کے ساتھ بے دھڑک موبائل کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, کیبل کے ذریعے, کمپیوٹر کے اوپر, ٹی وی میں دیکھ دیکھ کر کس قدر اپنے آنکھوں کو گناہوں سے آلودہ کرتے ہیں. اور اچھے خاصے حاجی نمازی بھی, تہجد گزار بھی, بعض اشراق چاش پڑھنے والے بھی, بعض ظاہری طور پر دیندار سمجھے جانے والے لوگ بھی جب موبائل لے کے بیٹھتے ہیں تو گھنٹوں اس پر اپنی آنکھیں گندا کرتے رہتے ہیں. اور وہ حدیث میں جایا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں, تو وہ اس طریقے سے اپنے آنکھوں کو زنا کے گناہ میں مبتلا کرتے رہتے ہیں. تو یہ کتنی بڑی ناشکری ہے, کتنی بڑی ناقدری ہے, گناہ بھی ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی ہے, ناجائز بھی ہے, حرام بھی ہے. اور پھر اس سے آگے بڑھ کر کے آدمی اور بھی طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے, کیونکہ گناہ تو ایک گناہ سو گناہ کھینچتا ہے. لہذا شکر اس کا نام ہے کہ آدمی اب نظر کو جو اللہ پاک نے اپنے فضل سے دی ہے اس کو گناہ کی جگہ پہ استعمال نہیں کرے, نہ محرم عورتوں کو قصدن نہ دیکھے, نہ ان کے تصاویر کو دیکھے, نہ اخبارات میں دیکھے, نہ رسائل میں دیکھے, نہ مصنوعات میں دیکھے, نہ موبائل میں دیکھے. تب تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ہے, ورنہ نہ شکری ہے, نہ قدری ہے, جس کا بڑا عذاب اور وبال ہے. بس اسی طرح زبان بھی ہے, اسی طرح ہمارے کان بھی ہیں, اسی طرح ہمارے ہاتھ بھی ہیں, اسی طرح ہمارے پیر بھی ہیں, اسی طرح ہمارا سر سے لے کر پیر تک کا سارا وجود ہے. کہ اللہ پاک نے یہ ایک بہت بڑی نعمت اور پورا ایک جہان اللہ پاک نے ہم کو دیا ہوا ہے. یہ ہمارے جسم جو ہے پورا ایک جہان ہے، یہ ایک پورا عالم ہے، یہ جس میں پہاڑ بھی ہیں، جس میں درخت بھی ہیں، جس میں آبشارے بھی ہیں، جس میں دریا اور سمندر بھی ہیں، ہر چیز اللہ پاک نے اس کے اندر رکھی ہے، اور ایک سے ایک بڑھ کر اللہ پاک نے اس کے اندر نعمتیں ہم کو عطا کر رکھی ہیں. اب یہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں تو کتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، لہذا شکر کرنا ضروری ہے. تو ایک صورت تو یہ ہے کہ ہمیں صبح شام تک روز مرہ جو بھی حالت پیش آئی تھی یا تو وہ ہماری طبیعت کے موافق ہوتی تو شکر واجب ہے، اور شکر میں یہ چار باتیں آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی. نمبر ایک، دل سے خوش ہو یا اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے نعمت عطا فرمائی. نمبر دو، یہ سمجھے کہ یا اللہ یہ میری اوقات سے زیادہ آپ نے عطا فرمایا، میں اس قابل نہیں. نمبر تین، زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ 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 کہے. چوتھے، اب اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگائے، گناہ میں استعمال کرنے سے بچے، غلطی ہو جائے سچی توبہ کر لے. یا صبح شام تک طبیعت، صبح شام تک کوئی حالت ایسی پیش آئے گی جو طبیعت کے موافق نہیں ہے، اور آدمی کی طبیعت نہیں چاہتی کہ ایسا ہو لیکن ہوتا ہے، غیر اختیاری ہونے کی بنا پر انسان اس صورت حال سے دو چار ہو جاتا ہے، جیسے بیمار ہونا، اور ہزاروں قسم کی بیماریاں، تو بعض مرتبہ آدمی بیمار ہو جاتا ہے. بیمار ہونا انسان کی طبیعت کے خلاف ہے. اور اس سے آدمی کی طبیعت پریشان ہوتی ہے، اور طبیعت کو یہ بیماری گوارا نہیں ہوتی. آدمی یہ چاہتا ہے کہ یہ بیماری میری دور ہو جائے، یہ تکلیف میری رفع ہو جائے، یہ درد میرا ختم ہو جائے، اور یہ بیماری دور جاتی رہے. تو یہ بیمار ہونا آدمی کی طبیعت کے خلاف ہے. تو ایسے موقع پر حکم یہ ہے کہ صبر سے کام لو، ایسے موقع پر حکم یہ ہے کہ صبر سے کام لو، اور صبر کے اندر بھی چند کام کرنے پڑتے ہیں. سب سے پہلے تو اپنے دل میں یہ سوچے کہ یہ جو طبیعت میرے خراب ہو گئی ہے، اس میں ضرور اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی مسئلہ آتا ہے. کیونکہ اللہ پاک ہماری جان سے زیادہ ہم پر مہربان ہیں. ہماری جان سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہے، اس لیے وہ رحمان و رحیم ہے. دنیا اور آخرت میں ان سے بڑھ کر کوئی مہربانی کرنے والا نہیں ہے، اور بندوں پر ان سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ نہیں ہے. اور جیسے وہ حاکم ہے ویسے وہ حکیم بھی ہیں، یعنی حاکم تو ہیں ہم سب کے اوپر، ہم ان کے محکوم ہیں، ان کے بندے ہیں، ان کے غلام ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں، ہمارے حاکم ہیں. اور دوسرے وہ حکیم بھی ہیں. حکیم کے معنی ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، چاہے ہماری طبیعت کے موافق ہو چاہے ہماری طبیعت کے خلاف ہو، وہ اس میں ان کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی. اس لیے کہ وہ ہمیشہ سے حکیم ہے، ہمیشہ حکیم رہیں گے، اور حکیم کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. جب حکمت سے خالی نہیں تو کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے. وہ مسئلہ ہمیں معلوم ہونا ضروری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہونا بس کافی ہے. لہذا سب سے پہلے اس حالت پر اپنے دل میں یہ سوچے کہ یہ طبیعت جو میرے، یہ حالت جو میری مرضی خلاف پیش آئی ہے، ضرور اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ہے میرے واسطے. پہلا کام یہ ہو گیا. حکمت و مصلحت کی تفصیل تھوڑی سی میں آگے عرض کروں گا انشاءاللہ. نمبر دو، زبان پر اللہ تعالیٰ کی کوئی شکایت نہ لائے، چاہے غم معمولی ہو چاہے بہت بڑا ہو، بیماری پریشانی اور تکلیف چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، قابل برداشت ہو یا ناقابل برداشت ہو، نقصان چاہے قابل برداشت ہو یا ناقابل برداشت ہو، بس پہلے نمبر پہ یہ سوچے کہ اس میں میرے لیے کوئی نوکی، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، مصلحت ہے. نمبر دو، زبان سے اللہ تعالیٰ کی شکایت نہ کرے. وہ کیوں شکایت کرے بھائی، ہم تو ان کے مملوک ہیں. اور وہ ہمارے خالق و مالک ہیں، اور وہ کوئی کام حکمت سے خالی بھی نہیں ہے. ضرور ہماری اس میں نہ کوئی مصلحت ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، تو پھر شکایت کس بات کی؟ تو ہرگز اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی شکایت نہ کرے. بعض جاہل عورتوں مردوں میں یہ عادت ہوتی ہے، بعض جاہل مردوں اور عورتوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ جب ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے یا کوئی بڑا صدمہ پیش آ جاتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کرنے لگتے ہیں. جیسے بعض جاہل عورتوں کے اندر عادت ہوتی ہے اگر ان کا بیٹا مر جائے تو الیاذ باللہ معاذ اللہ وہ یوں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو میرا بیٹا ہی مارنے کے لیے ملا تھا. یہ کلمہ کفر ہے بھائی، یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں شکایت بھی ہے، گستاخی بھی ہے، جس سے ایمان بھی چلا جاتا ہے. لیکن بعض جاہل عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ایسے موقع پر یہ کہہ دیتی ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کو میرا ہی بیٹا مارنے کے لیے ملا تھا، کسی اور کا بیٹا نہیں ملا مارنے کے لیے، الیاذ باللہ. تو ایسا کہنے سے تو ایمان کا طوطا بھی اڑ جاتا ہے، اللہ بچائے. اور بیٹا تو گیا، وہ ایمان بھی گیا، دنیا بھی گئی، آخرت بھی برباد ہوئی. یہ ہے جناب صورتحال. لہذا جب مرضی خلاف صورتحال پیش آئے تو بس سب سے پہلے آدمی اپنے دل میں سوچے بھائی کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کے مصلحت. حدیث شریف میں اس کے لیے آیا الصبر رضا، صبر دل سے اللہ تعالیٰ کے فعل پر راضی ہونے کا نام ہے. فوراً مومن کام یہ ہے کہ بس دل میں یہ سوچے کہ بھائی یہ من جانب اللہ ہے، اور جو کچھ دوست کے پاس سے آئے وہ نیک ہی ہوتا ہے. ہر کے دوست میں آئے نیکوست، محبوب کی طرف سے جو کچھ بھی پیش آئے چاہے طبیعت خلاف ہو وہ نیکی ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے، اس میں بہتری ہوتی ہے. لہذا دل سے راضی ہو جائے کہ اللہ جو کچھ بھی ہے میں آپ کے اس عمل پر راضی ہوں. دوسرے، زبان پر کوئی شکایت نہ لائے. اور تیسرے نمبر پہ اس تکلیف کو برداشت کریں. نمبر تین، اس کو برداشت کریں اور اس کو زیادہ پریشان نہ ہو، اور اس کو زیادہ پریشان نہ ہو. طبی طور پر تو پریشانی سے بھی ہوتی ہے، بیمار ہو جائے تب بھی پریشانی ہوتی ہے، مالی نقصان ہو جائے تب پریشانی ہوتی ہے، کسی کا انتقال ہو جائے تو تکلیف ہوتی ہے. لیکن زیادہ طبی طور پر تو پریشانی ہوتی ہے، وہ تو ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عقلی طور پر پریشانی ہونی چاہیے. اور اس کی وجہ وہی جو میں نے پہلے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ بیان کر دیا، وہی دل میں یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں میرے لیے کوئی نہ کوئی مصلحت ہے. جب یہ سوچے گا تو عقلی طور پر آدمی مطمئن ہو جائے گا. پھر یہ کہ زبان سے کوئی شکایت نہ کرے اللہ تعالیٰ کی، شکایت نہ کرنے سے بھی دل میں سکون آ جاتا ہے آدمی کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا میرے حق میں بہتر کیا ہے، میرے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میری طبیعت اس کو چاہے نہ چاہے لیکن اللہ تعالیٰ کی اس میں میرے حق میں کوئی نہ کوئی بہتری ہے. لہذا اب پریشانی اس کی عادی ہو جائے گی، اب جو عادی ہو جائے گی اس کا برداشت کرنا کوئی مشکل نہیں. نمبر تین، اب انا الہ و انا الیہ راجعون کثرت سے پڑھے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کسی کا انتقال ہو جائے تبھی انا الہ پڑھتے ہیں، ہمیں تو یہی ایک موقع یاد رہتا ہے بس. ہمارے دین میں یہی ایک موقع نہیں ہے، ہر وہ بات جو مرضی خلاف پیش آئے اس پر انا للہ ہے. ایک مثال دیتا ہوں جو عارف قدر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، کہ بھائی اگر تمہیں کہیں سے خوشبو کا جھونکا آ جائے تب بھی الحمدللہ کہو، اور بدبو کی کا جھونکا آ جائے، بدبو آ جائے تو انا للہ بولو، کیونکہ وہ مرضی خلاف ہے. ایسے گھر میں داخل ہوئے تو بیٹا بچے کھیلتے ہوئے نظر آئے تو بڑا دل خوش ہوا، اب یہ مرضی کی معافی ہو گیا تو الحمدللہ کو. گھر والوں کو دیکھا کہ بھائی وہ ٹھیک ٹھاک ہیں، ماشاءاللہ آرام سے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، خوشباش ہیں، الحمدللہ کو یہ مرضی کے موافق حال ہے. اور گھر گئے تو معلوم ہوا کہ بچہ بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، کوئی اور بیمار ہے، اب یہ مرضی خلاف بات آ گئی تو انا للہ پڑھو. کسی کو پتہ نہیں آپ کیا کر رہے ہو، بس آپ کو دیکھ رہے ہو اور دل ہی دل میں انا للہ پڑھ رہے ہو یا الحمدللہ پڑھ رہے ہو. الحمدللہ پڑھ رہے ہو تو شکر ادا کر رہے ہو، اور انا للہ پڑھ رہے ہو تو صبر کر رہے ہو. صبر و شکر، صبر و شکر سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو جاتی ہے، اس کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، اور آدمی اللہ تعالیٰ کے مقام قرب کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو جاتا ہے، اور خرچ کچھ بھی نہیں ہوتا. اور چوتھا یہ ہے کہ اس تکلیف کے دور ہونے کے لیے جو جائز تدبیر ہو وہ اختیار کر لو، بیماری ہے تو اس کا علاج کر لو، کوئی اور تکلیف ہے تو اس کے دور ہونے کا جو ذریعہ آپ کو حاصل ہو وہ اسے اختیار کر لو. یعنی ہمارے دین میں کیا سہولت ہے، جتنے فطری تقاضے ہیں سب بدستور باقی، اور اس کے نتیجے میں آخرت میں اجر اور دنیا میں عافیت نصیب، اور کیا چاہیے بابا. اور پانچویں نمبر پہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگو کہ اللہ میں بہت کمزور ہوں اور میں اس بیماری کی نعمت کے برداشت کرنے قابل نہیں ہوں، یا اللہ یہ انتقال کے جو صدمہ ہیں یہ میرے لیے قابل برداشت نہیں ہے، یا مالی نقصان میرے لیے قابل گوارا نہیں ہے، یا اللہ مجھے تو عافیت عطا فرما، یا اللہ مجھے تو عافیت عطا فرما، یا اللہ صحت عطا فرما. یہ پانچ کام ہوں، جس نے پانچ کام کر لیے بس اس نے صبر کا میدان مار لیا. اب صبح شام تک اگر آدمی اسی طریقے سے ان دو باتوں پر ہی عمل کرتا رہے تو نعمتیں زیادہ ہو جائیں گی، مصیبتیں کم ہو جائیں گی، اور وہ مصیبتیں بھی نفع بخش بن جائیں گی، اور ان مصیبتوں اور تکلیفوں، بیماریوں، پریشانیوں اور مرضی خلاف احوال پیش آنے پر صبر کرنے سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دماغ میں سے تکبر نکل جاتا ہے اور بڑائی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، انکساری پیدا ہوتی ہے، خاکساری پیدا ہوتی ہے، اور اپنے کچھ نہ ہونے کا استحضار آدمی کو ہونے لگتا ہے، اور یہ بہت بڑا فائدہ ہے. تو اللہ پاک کبھی کبھی ہمارا علاج بھی فرماتے ہیں اور ہمارا آپریشن بھی فرماتے ہیں، جیسے ڈاکٹر فاسد مادہ نکالنے کے لیے آپریشن کرتے ہیں تاکہ آدمی صحت مند ہو جائے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ یہ ہموم غموم، بیماریاں، پریشانیاں، صدمات، جانی مالی نقصانات، مرضی کے ناموافق حالات پیش آتے رہتے ہیں، ان پیش آنے کی وجہ سے انسان کا علاج ہوتا رہتا ہے. علاج یہی ہے کہ صبر کی توفیق ہوگی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی توفیق ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے کی توفیق ہوگی، جو علاج معالجہ اعتدال کے ساتھ کرے گا، تدبیر کرے گا، اس کا بھی ثواب ملے گا، انا للہ پڑھنے کا ثواب ملے گا، مصیبت ہلکی ہوگی، اور پھر صبر کا جو ثواب عظیم قرآن و حدیث کے اندر بیان ہوا ہے وہ انشاءاللہ حاصل ہوگا. اب وہ میں مصلحتیں بتلا دوں جو میں نے کہا تھا کہ تھوڑی دیر میں بیان کروں گا انشاءاللہ. کہ بندہ مومن کی مثال حدیث میں یہ بیان کی گئی ہے کہ بندہ مومن کی مثال ایسی ہے جیسے کھیتی، کہ کاشتکار پہلے زمین ہموار کرتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر صفائی کر کے کھاد وغیرہ ڈال کر کے پھر اس کے اندر بیج ڈال دیتا ہے اور پھر پانی چھوڑ دیتا ہے، کچھ دن کے بعد اس میں ایک کھیتی لہلہاتی ہوئی نظر آتی ہے جو کتنی خوبصورت کتنی بھلی معلوم ہوتی، دیکھو تو دل چاہتا بس دیکھتے ہی رہو، دور تک ہریالی ہریالی سبزے سبزہ نظر آتا ہے۔ تو حدیث میں آیا کہ اس ہریالی سبزے کا حال یہ ہے کہ روزانہ اس کے اوپر سے ہوا گزرتی ہے، تو اس کھیتی کے جو پتے ہیں پونپلے ہیں وہ کبھی ہوا ادھر گراتی ہے، کبھی ادھر گراتی ہے، کبھی ادھر گراتی ہے، کبھی ادھر گراتی ہے، کبھی ہوا بند تو سیدھے کھڑے، لیکن روزانہ ہوا کے جھونکے اس کو اوپر نیچے ضرور کرتے ہیں، اسی میں وہ بڑھتی رہتی ہے، بڑھتے بڑھتے وہ پکنے لگتی ہے، پکتے پکتے وہ پیلی ہو جاتی ہے، پیلی ہونے پر کٹ جاتی ہے، تیار ہو جاتی، پکے تیار ہو جاتی۔ بھائی یہی مومن کا حال ہے کہ جب سے وہ دنیا میں قدم رکھتا ہے تو روزانہ کوئی نہ کوئی تکلیف، کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی صدمہ، کوئی نہ کوئی غم، کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہی رہتی ہے۔ صبح شام تک جب روزانہ مرضی کے ناموافق حالات پیش آتے ہیں تو پھر جب روزانہ تو ہر ہفتے ہوئے، اور جب ہر ہفتے ہیں تو ہر مہینے ہوئے، اور جب ہر مہینے تو ہر سال ہوئے، جب ہر سال ہوئے تو پھر 70 سال اور 80 سال اور 90 سال جتنے بھی کسی نے دنیا میں گزارے اس کے تو یہ سارے برس جو ہیں روزانہ مرضی کے نام خلاف حالات کے اوپر مشتمل ہے۔ تو یہ ہی ہے، کبھی ادھر گر رہا ہے، کبھی مومن کبھی ادھر گر رہا ہے، اسی میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ بندہ مومن کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو چار باتوں میں سے کوئی نہ کوئی بات ضرور اس کے حق میں ہوتی ہے۔ نمبر ایک، یا تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، تکلیف سے، غم اور صدمے سے، بیماری سے، جیسے بخار کے اندر حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی کو بخار آتا ہے تو گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے موسم خزاں میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں، اور آپ نے یہ بھی دعا دی کہ لابا ستحر انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، یہ موجب طہارت ہے یہ بیماری۔ یا تو آدمی گناہ معاف ہو رہے ہوتے، یہ بھی کتنا بڑا فائدہ ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ آخرت کی سزا معاف کر کے دنیا کی سزا دے دیتے ہیں، اور دنیا کی سزا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ یعنی میں اگر یوں کہوں کہ 1 کروڑ میں سے 1 کے برابر ہے، یہ بھی مشکل ہے کہنا۔ دنیا کی ساری تکلیفیں مل کر کے آخرت کی ادنا تکلیف سے بھی کمتر ہیں، وہاں کی تو معمولی سی تکلیف بھی بہت بڑی تکلیف ہے، اور کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس کی آخرت کی سزا معاف فرما دیتے ہیں، اس کے بدلے دنیا کی تکلیف دے دیتے ہیں، اور دنیا کے اندر اس کو مرضی کے خلاف صورتحال عطا فرما دیتے ہیں جس کو وہ برداشت کر لیتا ہے، برداشت کرنے کے نتیجے میں اس کی آخرت کی تکلیف معاف ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ نیکیوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے، کہ مومن جب صبر کرتا ہے تو صبر کا تو ثواب بہت ہی زیادہ ہے، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب صبر عطا، بے حساب اجر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے مصیبت میں غم میں آدمی بھی سوچے بھائی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، جنہوں نے اپنے فضل سے یہ بیماری کی نعمت دی ہے وہی اپنے فضل سے انشاءاللہ نیکیاں بھی عطا فرما دیں گے۔ اور کسی کسی کے ساتھ یہ بھی معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرما دیتے ہیں۔ عام طور پر جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہوتے ہیں وہ بھی بیمار ہوتے ہیں، ان کی بھی اولاد کا انتقال ہوتا ہے، ان کے ہی ماں باپ کا انتقال ہوتا ہے، ان کو بھی کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، ان کو بھی صبح شام تک مرضی کے خلاف باتیں پیش آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو مقام صبر پہ فائز رکھتے ہیں، اور صبر کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرما دیتے ہیں. ایک چھوٹا سا قصہ سنا کر میں ختم کروں گا انشاءاللہ. ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام سفر فرما رہے تھے، اور اس زمانے میں عام طور پیدل سفر ہوتا تھا یا سواریوں پہ سفر ہوتا تھا، اس طرح کی سہولتیں تھیں نہیں جیسے آج کل الحمدللہ ہمیں حاصل ہیں. تو وہ دریا کنارے سے گزر رہے تھے تو وہاں عجیب ماجرا دیکھ رہے تھے کہ ایک مسلمان اور ایک کافر سمندر کنارے مچھلیاں پکڑ رہے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ مسلمان اگر اپنا جال ڈالتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کے ڈالتا ہے اور سب کچھ کہہ سن کر دعا کر کے ڈالتا ہے، جب کھینچتا ہے تو نہ مچھلی نہ مچھلی کا بچہ، کچھ بھی نہیں آ رہا اس کے اندر. اور برابر میں غیر مسلم بیٹھا ہوا ہے کافر، وہ اپنے بتوں کا نام لے کر کے اپنا جال ڈالتا ہے تو اتنی مچھلیاں اس کے جال میں کہ اسے جال ہی نہ کھینچے. وہ دوسروں کو آواز دے رہا آنا بھی ذرا میرا جال نکلوانا، مچھلیاں زیادہ آ گئیں. عیسیٰ علیہ السلام دور سے دیکھ رہے، مسلمان کے سارے ٹوکرے خالی، جال بھی خالی، اور کافر کے سب ٹوکرے بھرے ہوئے ہیں اور جو جال نکالے مچھلیوں سے بھرا ہوا نکلے. بڑا تعجب ہوا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں بالکل صحیح فرما رہے ہیں، لیکن اگر آج اس کی حکمت ظاہر فرما دیں تو اور مزید مجھے تسلی ہو جائے گی، میرا اطمینان بڑھ جائے گا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ عیسیٰ آسمان کی طرف دیکھو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا تو اس مسلمان کی جنت میں محل نظر آئے. آسمان کی طرف، آسمان ساتویں آسمان پر جنت ہے نا عرش کے نیچے، تو جنت نظر آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور اس میں اس مسلمان کا محل بھی نظر آیا، اور اس محل کے صحن میں ایک تالاب نظر آیا جو پانی سے ہی بھرا ہوا تھا، مچھلیوں سے ہی بھرا ہوا تھا. اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو یہ مسلمان کے جو جال دنیا میں مچھلیوں سے خالی نکل رہا ہے مگر وہ صبر کر رہا ہے، تو ہم اس کی مچھلیاں یہاں جمع کر رہے ہیں، جب وہ آخرت میں آئے گا تو اپنی مچھلیاں یہاں لے لے گا، یہیں کباب بنائے کھا لے گا. اگر آپ کو اس پہ زیادہ رحم آ رہا ہے تو آپ اس سے پوچھ لو، ہم کہے تو ہم مچھلیاں دنیا میں بھیج دیتے، اس کا بھی جال بھر دیتے. اب تو فرمایا اللہ پاک نے کہ تم زمین کی طرف دیکھو تو ساتھ ہی زمین کے نیچے دوزخ ہے، تو دوزخ نظر آئی، اور اس دوزخ میں اس کافر کا ٹھکانہ نظر آیا، اور اس میں یہ نظر آیا کہ ایک تالاب ہے جو سانپ بچھوں سے بھرا ہوا ہے، اور اس کافر کے آنے کا انتظار ہے کہ یہ آئے تو ہم اس کو ڈسیں. تو اس کی جو روزی اللہ نے دنیا میں لکھی تھی وہ اس کو دنیا میں دے رہے ہیں، یا اسے کسی نیکی کا بدلہ تھا جو اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی نعمت نہیں ہے سوائے دوزخ کے عذاب کے. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اس مسلمان کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ بھائی کیا بات ہے، تیرے تو سارے جال خالی نکل رہے ہیں، کوئی مچھلی نکل نہیں آ رہی، کیا بات ہے؟ کہ حضرت کیا ہوا، میں تو اللہ کی رضا میں راضی ہوں، آج نہیں نکلی تو کل تو بہت نکلی تھی، ابھی تو وہ بھی گھر پہ رکھی ہیں، کھا لوں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اصل بات بتلائی کہ وہ ایسے طریقے سے مجھے تمہاری حالت پر بڑا رحم آیا، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ پاک نے یہ دکھایا، یہ بھی فرمایا کہ اس سے پوچھ لو اگر کہے تو نیچے بھیج دو. انہوں نے حضرت میری مچھلی وہیں رہنے دو، مجھے یہاں چاہیے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں کسی کا کوئی درجہ بڑھانا چاہتے ہیں تو اس مومن کو دنیا میں صدمے، رنج، غم، بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں دے دیتے ہیں، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے اس پہ صبر کرتا ہے تو اس کو وہ درجہ مل جاتا ہے. اور زیادہ ثواب جب بغیر معلوم ہوئے بس اللہ اس کے رسول کی بات پر ایمان رکھ کر کے آدمی صبر کرے. لہذا صبح سے شام تک ہر بندے کے ساتھ دو حالتیں پیش آتی رہتی ہیں، ایک مرضی کے موافق تو اس پہ شکر ادا کریں، ایک مرضی کے خلاف اس میں صبر کرے. دونوں میں پانچ پانچ باتیں میں نے بیان کی. اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہم سب کو سب مسلمانوں کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ ہر آن عافیت کاملہ عطا فرما. یا اللہ عافیت کاملہ عطا فرما، یا اللہ عافیت کاملہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو ہر قسم کے حادثات سے، سانحات سے، واقعات سے، آفات و بلیات سے، چھوٹی بڑی بیماریوں سے اپنی پناہ عطا فرما. یا اللہ ہم کو عافیت کاملہ عطا فرما، عافیت کاملہ عطا فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے اپنی پناہ عطا فرما. یا اللہ عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، یا اللہ ان کی مدد فرما، ان مسلمانوں کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما. بالخصوص ارکان میں مسلمانوں پر، برما میں جو مسلمانوں پر قیامت گزر رہی ہے، یا اللہ ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما. عالم اسلام کے مسلمانوں کو ان کی امداد کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما. ہمیں بھی اور ان کو بھی عافیت کاملہ عطا فرما، عافیت کاملہ عطا فرما. ان تمام کفار و مشرکین کو جو ان پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، یا اللہ ملیا میٹ فرما، یا اللہ ان کو ملیا میٹ فرما، یا اللہ ان کو اپنے یا اللہ ان کو اپنی گرفت میں لے کر کے ان کو یا اللہ دنیا ہی میں ان کو نیست و نابود فرما، ان پر اپنا قہر اور عذاب نازل فرما. اللہم شتت شملہم، اللہم فرق جمعہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم مزق جمعہم، اللہم خرب بنیانہم، اللہم خالب بین کلمتہم، وانزل علیہم رزقک وعذابک، وانزل علیہم رزقک وعذابک. یا اللہ ان کافروں پر اپنا عذاب نازل فرما، یا اللہ ان کافروں کو تہس نہس فرما، ان کے سارے منصوبوں کو ملیہ میٹ فرما، ان کو ان کے ظلم و ستم کی سزا دنیا میں عطا فرما، اور مسلمانوں کو ان کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. پورے عالم میں جہاں جہاں مسلمان بیمار ہیں یا پریشان ہیں، سب کی بیماریوں پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ طرح طرح کی بیماریاں ہمارے ملک میں بھی، ہمارے شہر میں بھی پھیلی ہوئی ہیں، اپنی رحمت سے دور فرما. جتنے مسلمان خواتین و حضرات، بچے بوڑھے اس میں مبتلا ہیں، سب کو صحت کامل عطا فرما، عافیت کامل عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے بارگاہ میں دل و جان سے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ صبر و شکر دونوں کی توفیق عطا فرما، صبر و شکر دونوں کی ہمیں توفیق عطا فرما. اپنی رحمت سے ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما، اور اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. جتنے احباب نے، خواتین و حضرات نے دعاؤں کے واسطے کہا ہے، یا اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ و صحابہ اجمعین. آمین برحمتک.